اب ایسا کون سا عمل ہے جو ان سے بھی زیادہ افضل ہو؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی جب نفل نمازیں پڑھتا ہے یقیناً جو نفل پڑھے گا وہ فرائض بدر جاولا پڑھے گا, واجبات کو بہتر طریقے پر ادا کرے گا. نفل کا درجہ اور مقام تو بعد میں آتا ہے, لیکن آپ نے فرمایا کہ جو شخص نفل نمازیں پڑھتا ہے تو وہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے, اتنا قریب ہوتا ہے, اتنا قریب ہوتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی یہ مقام قرب طے کرتا ہے نماز, نفلی نماز پڑھ کر. تو اتنا اونچا مقام نماز کا ہے. اور جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کا حاصل ایک ہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, اللہ کا قرب مل جائے. ان سب اعمال کا حاصل یہی. اب اگر نفلی نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو رہا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن گئے, اس کے کان بن گئے, اس کے ہاتھ بن گئے, اس سے زیادہ قرب اور کیا ہوگا؟ تو یہ فضیلت صحابہ کرام جانتے تھے. اسی طرح روزے کی فضیلت صحابہ کرام جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی, اور ایک وایت میں وانا اجزا بھی, کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کو اس کی جزا دوں گا, اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا. جزا تو سب اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں, بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں, لیکن ہر ایک کا بدلہ لوگوں کو پتا ہے کہ بھی فلاں نیکی کریں گے 10 گنا ثواب ملے گا, فلاں عمل کریں گے 70 گنا ثواب ملے گا. لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا, یعنی اس کا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں کیا اجر دوں تمہیں. اور بعض روایت میں یہ کہ میں خود اس کی جزا ہوں, یعنی جو روزے دار ہوتا ہے بدلے میں میں خود اسے مل جاتا ہوں. تو یقیناً یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے. صحابہ کرام کو اس کی فضیلت کا بھی علم تھا کہ روزے کی فضیلت. اور جہاں تک صدقات کا معاملہ ہے تو صدقے کا بھی علم صحابہ کرام کو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے, اللہ کے راستے میں دیتا ہے, خرچ کرتا ہے, تو 700 گناہ تک اجر و ثواب تو اسے ملے گا ہی ملے گا, اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے عطا فرمائیں گے. تو آپ سوچئے کہ یہ سارے جو اعمال ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں آیا, اور ان پر جو فضائل میں سے میں نے ایک ایک دو دو فضیلت بیان کی ہیں, یقیناً اور بھی ان کے فضائل موجود ہیں, تو اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو نماز سے بھی افضل ہے, روزے سے بھی افضل ہے, صدقات سے بھی افضل ہے. یہاں اتنی بات البتہ ضرور یاد رکھیے کہ نماز سے مراد نفلی نمازیں ہیں, روزے سے مراد نفلی روزے ہیں, اور صدقات سے مراد بھی نفلی صدقے. یعنی نفلی روزوں سے, نفلی نماز سے, نفلی صدقات سے زیادہ افضل عمل تمہیں نہ بتا دوں. تو صحابہ اکرام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, اور یہی وہ چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا چاہتے تھے کہ طلب پیدا ہو جائے. اس لیے کہ ایک نے فرمایا کہ آپ کم جو تشنگی آور بدست, پانی کم ڈھونڈو لیکن پیاس پیدا کرو. پیاس ہوگی تو پانی خود بخود طلب کرو گے, تم خود تلاش کرو گے, پانی مل جائے گا. لیکن دل میں پیاس ہی نہ ہو تو سامنے پانی پڑا ہو تب بھی آدمی پینے کو جی نہیں چاہتا. اس لیے فرمایا کہ آپ کم جو تشنگی آور بدست, تا بجوشد آپ از بالا و پست, تاکہ پھر جوش مارے پانی اوپر سے بھی نیچے سے بھی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آدمی کو پیاس ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیاس صحابہ اکرام میں پیدا فرمائی. اب صحابہ اکرام نے جب اصرار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے وہ کون سا عمل ہے, تو آپ نے جو عمل بتایا فرمایا کہ صلاح ذات البین, دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا, دو بچھڑووں کو ملا دینا, دو لڑائی کرنے والوں کے درمیان محبت پیدا کر دینا, دو گروہوں کو آپس میں ملا دینا, دو جماعتوں کے درمیان صلح کرا دینا. فرمایا کہ صلاح ذات البین. اور اس کے مقابلے میں فساد کے بارے میں فرمایا لڑائی جھگڑے کے بارے میں کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، کہ دو آدمیوں کے درمیان دوری پیدا کر دینا، فساد پیدا کر دینا، ان کو جدا کر دینا، فرما ہی الحالقہ، یہ مون دینے والی چیز ہے. اور پھر غالباً کسی اور روایت میں یہ ہے کہ یہ اس سے مراد سر کے بالوں کا موننا نہیں ہے بلکہ دین کو مون دینے والی چیز ہے، کہ فساد ایسی چیز ہے کہ دین ہی کو مون دیتی، جڑ سے ختم ہو جاتا ہے دین اس کا. تو دیکھیے یہ کیسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا اور دو آدمیوں کی دوستی کرا دینا، دو نہ بولنے والوں کے درمیان بات چیت شروع کرا دینا، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان ان کی صلح کرا دینا، یہ فرمائیے نفلی نمازوں سے، روزوں سے اور صدقات سے بھی زیادہ افضل. بات یہ ہے کہ آپ نے ساری رات تہجد پڑھی، سارے دن روزے رکھے، مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، لیکن جہاں آپ نے دیکھا کہ دو مسلمانوں میں آپس میں ناراضگی ہے، بول چال بند ہے، لڑائی جھگڑا ہے، آپ نے کچھ وقت نکالا اور ان کے درمیان صلح کر دی، تو یقیناً یہ ساری رات تہجد پڑھنے سے زیادہ افضل عمل، سارے دن روزے رکھنے سے زیادہ افضل عمل، سارے دن صدقات کرنے سے زیادہ افضل عمل، اگر آپ نے یہ کر لیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لڑائی جھگڑا فساد رہا تو دین بھی ختم ہو جائے گا. آج ہمارے درمیان جو لڑائی جھگڑے فساد ہیں سب مسلمانوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ اپنے فضل فرمائے ہم سب پر کہ ہمارے ہاں یہ چیز پیدا ہو گئی، یہ علاقہ میرا ہے وہ علاقہ تمہارا ہے، یہ محلہ میرا ہے وہ محلہ تمہارا ہے، میری زبان یہ ہے تمہاری زبان وہ ہے، تم اس علاقے کے رہنے والے ہو میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، آج یہ چیز پیدا ہو گئی، کل ہی میرا اس جگہ جانا ہوا تو میں نے چند لڑکوں کو دیکھا باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے ہی میں نے جہاں گیا ان سے پوچھ لیا کہ یہ باہر لڑکے کیسے بیٹھے ہوئے، تو اس نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ سب اس وقت لوٹ بیٹھے ہوئے، بالکل اسلحہ لے کے ہاتھ میں بیٹھے. میں وہاں سے گزر گیا تھا، مجھے پتا نہیں چلا. میں نے کہا بھئی تو اچھی بات نہیں ہے، ایک تو تمہارے گھر کے باہر بیٹھنا، پھر یہ کہ یہ کس کو ختم کریں گے، یہاں کون سے کافر بستے ہیں جن کو مارنے کے لیے ہاتھوں میں اسلحہ لیا ہوا ہے. کہا کہ نہیں، اوپر کی بستی میں دوسری قوم آباد ہے، تو وہ بھی مسلمان، ان کی زبان اور ہے ہماری زبان اور، وہاں سے فائرنگ ہوگی تو یہاں سے بھی ہوگی. یعنی باقاعدہ پھر جب میں واپس وہاں سے نکلا تو میں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعتاً ان لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا. تو ہم ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ اسلحہ کس پر استعمال کر رہے ہیں، کسے مار رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو آپس میں قتل کر رہے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑوں کو پیدا کر رہے ہیں، نہیں پتا چلتا ہمیں کہ ہم نے جس کو مار دیا اس کے گھر کو تباہ کر دیا، اس کے خاندان کو برباد کر دیا، اس کے بچوں کو ختم کر دیا، ہم نے نہ جانے کتنا بڑا ظلم کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح ذات البین، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا. حتیٰ کہ آپ اس کا مقام دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے اور اس طور پہ کرا دے کہ اسے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تب بھی جائز ہے اس کے. یعنی ویسے تو شریعت جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس کو خلاف واقعہ بھی کوئی بات کہنی پڑتی ہے اور وہ کہہ دیتا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ ان کے درمیان آپس میں صلح ہو جائے، تو فرما اس کی بھی گنجائش. اور باپ بزرگوں نے فرمایا کہ مثلا ایک شخص، دو آدمی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو اب ان کے درمیان ایک تیسرا آدمی صلح کرانا چاہتا ہے، پہلے ایک کے پاس جاتا اور کہتا کہ کیا حال ہے، خیر خیریت پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر کبھی اس کا ذکر آ جائے یا خود سے چھیڑ دیا تو کہتے ہیں بھئی آپ تو اس کو ایسا کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ کے حق میں بڑی دعائیں کرتا ہے، میں نے اس کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، تو یقیناً دعا تو وہ کرتا ہوگا یقیناً. اور ایک مسلمان جب کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، تو اس میں سارے مسلمان داخل ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب نماز کوئی شخص پڑھتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ دائیں جانب کے جتنے مسلمان ہیں, جتنے جنات ہیں, جتنے فرشتے ہیں, ان سب کی نیت کر لو, وہ سب ان سب پر بھی سلامتی, ان کے لیے بھی دعا ہو گئی. بائیں جانب سلام پھیرو تو بائیں طرف کے جتنے نمازی ہیں, جتنے فرشتے ہیں, جتنے جنات, جتنے انسان ہیں, ان سب کی نیت کر لو, تمہاری طرف سے ان پر رحمت اور سلامتیوں کی دعا ہو گئی ہے. اسی طرح جو نماز ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو یہ بھی سلامتی کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہم پر سلامتی, ہم اپنے نیک بندوں پر سلامتی نازل فرما. تو یقیناً یہ بات اگر اس نے کہہ دی کہ بھئی فلاں شخص تو آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور آپ اس کے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہیں, تو یقیناً جب اس کے دل میں یہ بات آئے گی, وہ سنے گا تو سوچے گا میں تو اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوں اور وہ میرے حق میں دعائیں کرتا ہے, تو اس سے اس کا دل نرم ہوگا. اور پھر اسی طریقے سے دوسرے کے پاس جا کے اس طرح کی بات کرے جس سے آپس میں صلح پیدا ہو جائے, آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں, آپس میں قربتیں پیدا ہو جائیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا. آپ نے ساری زندگی جب تک مدینہ منورہ رہے مسجد نبوی میں امامت فرمائی, نماز آپ خود پڑھاتے تھے, اور حالت صحت میں آپ نے کبھی جماعت سے نماز نہیں چھوڑی سوائے ایک موقع پر. ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں کرائی. جب وقت ہو گیا, لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں, تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے کیا, پھر انہوں نے نماز پڑھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ کو پتہ چلا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑائی ہو گئی, ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے. اس کے لیے آپ کو جماعت بھی ترک کرنی پڑی, تو آپ نے ترک کی, جماعت نہیں چھوڑی, نماز نہیں چھوڑی. زیادہ زیادہ کہ آپ نے نماز نہیں پڑھائی, لیکن اپنی نماز تو پڑھی یقیناً, اور ممکن ہے جو آپ کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ جماعت سے پڑھی آپ نے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو نماز پڑھاتے تھے تو جماعت کو پڑھانا اس کی وجہ سے آپ کو تاخیر ہو گئی غالباً, تو آپ کی جگہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. تو دیکھیے یہ اتنا بڑا عمل ہے, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تاکہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرا دیں. آج ہمیں دیکھ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آگے بڑھ کر مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرا دے, ان کے لڑائی اور جھگڑے ختم کرا دے. ہر آدمی جو ہے وہ فساد کرانے پر تو تلا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی بات زبان سے ایسی نکالتا ہے جس سے فتنہ اور بھڑک جاتا ہے, فساد اور زیادہ پیدا ہو جاتا ہے, مسلمان آپس میں اور زیادہ لڑتے ہیں, لیکن کسی اللہ کے بندے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کسی طریقے سے مل جل کر یہ فتنہ ختم کرا دیں, اس فساد کو ختم کرا کے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا کرنے کو والی کوئی بات پیدا کر. سید الطائف حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے, حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے, یعنی بڑے بڑے اکابرین نے انہیں اپنا رہنما بنایا. وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا جب تک دو باتیں نہ پیدا ہوں, یعنی یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو مسلمانوں کا باہمی اختلاف ختم ہو جائے گا, اور جب تک یہ دو چیزیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوگی اتحاد نہیں ہو سکتا. یقیناً قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید, اللہ والے جو کچھ کہتے ہیں اپنی زبان حق سے وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی زبان سے نکلواتے ہیں, تو انہوں نے جو نسخہ بتلایا ہے یقیناً وہ کامل, بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اس نسخے پر عمل کرے. لیکن اگر اس نسخے میں کوئی ایک چیز کی بھی کمی ہوگی تو بات بنے گی نہیں. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اختیار کر لے تو یقیناً صلح ہوگی, اتحاد ہو جائے گا. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ دو چیزیں, ایک توازو اور ایک ایثار. یہ دو چیزیں اگر ہوں گی مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے گا, اور اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی, توازو نہیں ہوگی, تو کیا ہوگا؟ پھر تکبر ہوگا. متکبر آدمی صلح کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا. اور اگر ایثار نہیں ہوگا تو خود غرضی ہوگی, خود غرض آدمی وہ کسی کام کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے تو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، اس لیے وہ صلح کیسے کرے گا؟ تو اس لیے فرمائے کہ یہ دو چیزیں اگر ہوں تب جا کے دو جماعتیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں ان میں صلح ہو سکتی ہے. توازو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل کمتر سمجھے اور یہ سمجھ لے کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں بس، کوئی میری تعریف کرے تب، کوئی نہ کرے تب، مجھے اس سے غرض نہیں. کوئی مجھے برا بھلا کہے گا تب بھی میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی مجھے اچھا کہے گا تب بھی میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ توازو ہو، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مٹا دے. اور دوسری چیز ہے ایثار. ایثار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کچھ چیزوں کی قربانی دے. قربانی نہیں دے گا تو بھی حاصل کچھ نہیں ہوگا. گھروں میں، خاندانوں میں اگر یہ دو چیز نہ ہو کسی میں، آپس میں بھائیوں میں صلح نہیں ہو سکتی، آپس میں بھائی جو ہیں وہ ان میں جو ہے محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اگر ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں، تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، کسی نے کچھ کہہ دیا تو سمجھے کہ میری شان نیچے ہو گئی، میری شان کے لائق تو یہ جملے تھے اس نے یہ نہیں بولے، لہذا اس نے میری بے عزتی کی ہے. نتیجہ وہ لڑائی اور فتنہ اور فساد کی طرف مائل ہوگا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو لڑنے جھگڑنے کو دور کر دو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. تو صحابہ اکرام نے یہ بات پوچھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قتل کیا وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنمی ہو، لیکن جو مقتول ہوا؟ فرمایا کہ چونکہ دونوں کا ارادہ یہی تھا، یعنی ہر ایک کا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، چنانچہ جس کو موقع مل گیا اس نے مار دیا، اس کو موقع ملتا وہ مار دیتا، اس لیے ان کے اپنے ارادوں کی بنا پر دونوں جہنمی. آج یہی بات، کوئی نیچے جھکنے کو تیار نہیں، تواضع اختیار کرنے کو تیار نہیں، کوئی ایثار کے لیے تیار نہیں. یہ آج ایسی خرابی مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ آدمی ہر وقت پریشان. یقیناً دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ایسی ہے کہ پورے علاقے کے درمیان لڑائی، کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے وہاں پر لڑائی چھڑ گئی آپس میں اور فائرنگ ہو گئی تو گولی دیکھتی تھوڑی کہ یہ کون جا رہا ہے یہ کون جا رہا ہے، وہ تو آئی لگی اور چاٹ گئی آدمی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اس سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی حق پر ہو، حق پر ہونے کے باوجود اگر وہ لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے، اس لیے کہ تاکہ یعنی حق پر ہے لیکن اس لیے چھوڑ دے کہ بھائی لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فتنہ آگے نہ پیدا ہو، تو فرمایا کہ میں جنت کے درمیان وسط جنت میں اسے مکان دلانے کا میں ضامن ہوں. حق پر ہے، وہ چاہے تو لڑ سکتا ہے، قانوناً بھی لڑ سکتا ہے، ویسے بھی لڑ سکتا ہے اور حق پر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود صرف اس خیال سے کہ میں لڑ تو سکتا ہوں لیکن لڑائی کی صورت میں جھگڑا پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا، اس لیے وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے کہ ابھی میں حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہوں، اس سے دستبردار ہو جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ضامن ہوں جنت میں، وسط جنت میں اس کو محل دلانے کا. دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا میں بے شک اس نے اپنا حق مار لیا اور دوسرے کے حق میں دستبردار ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ضامن ہوں کہ وسط جنت میں اس کو محل دلاؤں گا انشاءاللہ. بڑی نعمت کی بات ہے. تو یاد رکھیے کہ ایثار اور تواضع دو بڑی صفتیں آج مسلمانوں میں، دونوں صفتیں نکل گئیں. ایک تو ہر شخص متکبر، تواضع نہیں، ذرا سے کوئی بات کہہ کے دیکھیے پھر اس کے بعد دیکھیے لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی فوراً، اس لیے ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں، اگر تم یہ سوچ لو کہ اس دنیا کی اصل تو خرابی ہی ہے، اس میں کوئی اچھائی اگر ہو جائے تو اس پر تعجب ہونا چاہیے، ورنہ اصل تو خرابی ہے. اس لیے کسی سے توقع مت رکھو، کسی سے امید مت رکھو. اب توقع نہیں رکھو گے تو شکوہ پیدا نہیں ہوگا، شکایت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ جب آدمی توقع رکھتا ہے اور وہ توقع پوری نہ ہو تو شکایت پیدا ہوتی ہے. اس لیے فرمایا توقع ہی مت رکھو، جب توقع نہیں رکھو گے تو شکایت پیدا نہیں ہوگی. اور اگر خلاف توقع، یعنی کسی آدمی سے تمہیں خیر کی کوئی توقع نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس نے آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، تو فرمایا یہ تعجب کی بات ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ مجھے خیر کی توقع نہیں تھی لیکن الحمدللہ خیر اللہ نے پیدا فرما دی، اس پر اب تعجب تو ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرے. تو اصل بات یہی ہے میرے عزیز ہو، بزرگوں نے جو بات کہی ہے یقین اور پتھر پہ لکیر ہوتی ہے کہ تواضع اور ایثار جب تک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا. آج ملک کے اندر جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوں یا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں، اگر آپ بنیادی طور پر ان کو دیکھیں گے تو دونوں میں سے ایک چیز مفقود ہوگی، یا دونوں مفقود ہوں گی، نہ تواضع ہوگی نہ ایثار ہوگا. صحابہ اکرام نے اس چیز کو سمجھا، ان کے اندر ایسی طلب پیدا ہوئی، ایسی بے چینی پیدا ہوئی کہ انہوں نے دنیا کو کی بڑی بڑی نعمتوں کو ٹھکرا دیا، لات مار دی، لیکن اپنی آخرت کو خراب نہیں ہونے دیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، آخرت کی ایسی فکر لگ گئی کہ اچانک ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچ گئے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو منافق ہو گیا. آپ نے فرمایا کیوں، کیسے منافق ہو گئے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی خدمت میں آتا ہوں تو دل کی حالت اور ہوتی، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، آخرت کی فکر بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن جو ہی ہم اپنے گھر جاتے ہیں اپنے بچوں کے درمیان تو وہ ساری جو کیفیات تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہاں ہنستے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، نشاط کی کیفیت بھی ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری نہیں ہوتے، آخرت کی فکر بھی کم ہو جاتی ہے. تو یہ تو منافقت ہے کہ آپ کے سامنے کچھ، گھر میں جا کے کچھ، منافقت تو اسی کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ منافقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا ساعتن فساعتن، کیفیات ہیں دل کی یہ بدلتی رہتی ہیں. اور فرمایا یہ جو تم میں یہ جو طلب پیدا ہو رہی ہے، جو بے چینی ہے، یہ اصل میں ایمان ہی کی علامت ہے اور آخرت کی فکر کا نتیجہ ہے. اگر تمہیں آخرت کی فکر نہ ہوتی تو کبھی دل میں یہ بات پیدا نہ ہوتی. تو یہ بات جو پیدا ہو رہی ہے یہ آخرت کی بے چینی ہے، آخرت کی فکر کا نتیجہ ہے. بالکل اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حذیفہ مجھے یہ بتا دو کہ تمہیں جو فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے منافقین کی، کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے؟ آپ سوچئے تو صحیح کہ یہ فکر کا پیدا ہونا کس لیے تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ عمر حق کے گرد نہیں گھومتا بلکہ حق عمر کے گرد گھومتا ہے. کتنی بڑی بات، عمر حق کے گرد نہیں گھومتا بلکہ حق عمر کے گرد گھومتا ہے. تو یہ شان تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور دنیا میں سن بھی چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یہ ساری خوشخبریاں بھی سن لی. اس کے باوجود آخرت کی فکر ایسی تھی کہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ حذیفہ یہ بتا دو کہیں فہرست میں، منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی معاملہ تھا کہ چونکہ ان کو بصیرت اللہ نے عطا فرمائی تھی، منافقین کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، اللہ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی. کسی نے پوچھا تو فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ حذیفہ اگر جنازے میں موجود ہیں تو میں بھی موجود ہو جاتا ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ حذیفہ موجود نہیں ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ منافق، اس لیے چپ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. تو چونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے منافقین کی ایک فہرست جو مدینے میں تھے ان کی حضرت حذیفہ کو دے دی تھی کہ یہ منافق. لیکن یہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر پیدا ہوئی تو یہ کاہے کی فکر تھی؟ یہی تو وہ بے چینی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلوب میں پیدا فرمائی صحابہ کرام کی، اور اس کے نتیجے میں پھر یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جو آیت کی حصہ میں نے شروع میں تلاوت کیا تھا، کہ وہ ایثار کرتے ہیں. حاجت مند ہوتے ہیں اس کے باوجود ایثار سے کام لیتے ہیں. صحابہ اکرام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, انصار صحابہ اکرام کے بارے میں خاص طور. ایک شخص آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یا کچھ لوگ آ گئے. آپ نے فرمایا کہ بھی کون مہمانی کرے گا ان کی. حالات لوگوں کے بہت خراب تھے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی مہمانی آج کے لیے قبول کرتا ہوں. مہمان کو لے کر گھر پر پہنچے, بیوی سے کہا کھانے کو کچھ ہے؟ فرمایا کہ ہاں بس اتنا ہے کہ جو ہمارے اور بچوں کے لیے کافی ہو جائے. کہا کہ بچوں کو بہانے سے سلا دو اور مہمان کے لیے کھانا نکالو, اور کسی بہانے سے چراغ کو گل کر دو جب کھانا شروع کریں. چنانچہ وہ مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے. مہمان سمجھتا رہا کہ یہ میرے ساتھ ہی کھا رہے ہیں, اور وہ صرف ہاتھ کھانے تک لے جاتے تھے اور خالی ہاتھ منہ تک لے جاتے تھے. سارا کھانا جو ہے وہ مہمان نے کھا لیا, یا ایک تھے یا دو تین تھے, اور یہ خود بھوکے رہے. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بڑا پسند آیا. قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی, یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اپنے نفسوں پر بھی وہ ایثار سے کام لیتے ہیں, یعنی خود ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی ضرورت پر دوسری کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہے ایثار. تو دیکھیے, یہ وہ چیز ہے جو حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک توازو ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آگے بڑھے گا وہ متوازے آدمی ہو, متکبر نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ ایثار سے کام لے. کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا تو ایثار سے کام لے, یہ سمجھ کر کہ یہ بھی مسلمان. آج ہمارا ایمان اللہ پر, اس کے رسول پر, آخرت پر کمزور ہو گیا, جس کے نتیجے میں مسلمان لڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ میرا رزق کھا لے گا, وہ کہتا ہے یہ رزق کھا لے گا, حالانکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور رزق تو اس نے دینا ہی دینا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. قرآن مجید کو تو ہم پڑھتے نہیں نا, قرآن مجید پڑھتے ہیں تو صرف قرآن خوانی میں, کسی مردے کو بخشوانے کے لیے, گھر میں خیر و برکت کے لیے, جنات اور آصف کو بھگانے کے لیے, یا پھر قسمیں کھانے کے لیے اور حلق اٹھانے کے لیے. ہم نے قرآن مجید کو اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے, اعمال عمل کے لیے تو رکھا ہی نہیں. یہ تو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے. تو اللہ فرما رہے ہیں وہ میں توکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور ایک دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, یعنی اسی مقصد سے پہلے یہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا, کب سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں, ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ صاحب 20 دن کا پانی رہ گیا, 40 دن کا پانی رہ گیا, 50 دن کا پانی رہ گیا, لیکن الحمدللہ سال پہ سال گزرتے چلے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتے ہیں. ہم صرف ظاہر کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن حقائق کو ہمیں علم ہی نہیں. تو اس لیے میرے عزیزو, یہ آپس کی جنگ جو ہے مسلمانوں کے درمیان, اس کے بارے میں آپ نے فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ, یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے. انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے, دنیا اور آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے. نہ جانے کتنے لوگ اس لڑائی میں جل گئے, مر گئے, ختم ہو گئے, اور نہ جانے اور کتنے جلیں گے مریں گے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس لیے ایک تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم کرے, اور ساری بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے جتنے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ دنیا کی ذلتوں میں غرق ہوتے چلے جائیں, اور جتنا دین سے قریب آئیں گے انشاءاللہ آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوگا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے, اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو دو باتیں بتائی گئی ہیں, توازو اور ایثار, یہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم میں پیدا فرماتے. صحابہ کرام جیسی بے چینی اور طلب پیدا فرما دے, کیونکہ طلب کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا, نہ دین حاصل ہوگا نہ دنیا حاصل ہوگی, لیکن اگر طلب ہو جائے, طلب پیدا ہوگی, تو یقیناً پھر سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کیا احوال کی اصلاح فرمائے, اور جو خامیاں خرابیاں ہم میں ان کو دور فرما کر مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ راشد غنی صاحب بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں اور دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ سب سے دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور بھی ہمارے مسجد کے جتنے نمازی ہیں یا ان کے عزیز رشتہ دار اقارب جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ گھروں میں بیمار پڑے ہوں یا ہسپتالوں میں ہوں، اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اسی طرح ہماری خواتین میں جو بیمار ہوں، ان کے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بیمار ہوں، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے انہیں بھی شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما۔ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔